الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی کہ مذہب ہی ایک واحد طریقہ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور مذہب ہی کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی کے اہداف پتہ چلتے ہیں اور انسان میں بنیادی طور پر جو اس کے فطرتی جذبات کے دو پہلو ہیں محبت کا اور نفرت کا محبت اور نفرت اس کے جو مصارف ہیں کہ محبت کے مستحق اس کی محبت کے مستحق کون کون ہیں اور اس کی نفرت کا سامنا کن کن لوگوں نے کرنا ہے تو یہ تقسیم کاری اعتدال کے ساتھ انسان میں مذہبی پیدا کرتا ہے. پھر جن سے اسے نرمی نفع فائدہ محبت کے جو تعلقات ہیں چاہے وہ مادی شے میں ہو یا نسلی خاندانی سلسلے میں ہو، کس کو کتنی حیثیت محبت عقیدت اور نفع کی دینی ہے اور ان میں کس کا درجہ کتنا ہے، ان میں تمام تر تقسیم کاری اعتدال کے ساتھ اور ان تمام کی درجہ بندی انسانیت کے لیے جو شے مہیا کرتی وہ مذہب ہے. یعنی یہ سارے جذبات انسان کے اندر موجود ہیں اور یہی جذبات اسے ہدایت کی طرف لے جائیں گے، اور انہی جذبات کو اگر وہ صحیح مصرف کی طرف نہ رکھ سکا اور ان جذبات کہ جن جذبات اور جن بھلائیوں کے ساتھ انسان کو تکریم اور عزت دی گئی ہے اور تمام خلق کے اندر اس کو افضلیت دی گئی ہے، اسے بنا کر احسن تقویم قرار دیا گیا ہے اور اس زمین پر خلافت اسی کو عطا کی گئی، اور یہ کائنات اور یہ سارے نظام میں رب کریم نے اسی پر اپنی ذمہ داری عائد کی ہے اور اسی پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کائنات کے حسن اور بنانے کے راز اسرار حکمتیں جو وابستہ ہیں وہ اسی انسان کے ساتھ ہیں، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے جہاں خوبیاں عطا فرمائی تو آزمائش کے اعتبار میں اس کے اندر بدی کے پہلو بھی رکھے، اور آزمائش کے لیے جہاں بدی کے پہلو ہے اور اچھائی کے جذبات جہاں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر اسے مکمل ایک دستور مذہب کی صورت میں عطا فرمایا تاکہ وہ انسان دستور مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اس دارالامتحان کے اندر، اس دنیا آزمائش جو دارالآزمائش ہے اس کے اندر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مذہب اس کے سامنے جو پورا ایک نصاب لیے ہوا ہے کہ اسے اچھائیوں کو کہاں پر رکھنا ہے اور برائی سے کس طرح روکنا ہے، تو انسان کی اصل صلاحیتیں اور انسان کا جو کمال ہے وہ خود سے نہیں ہے، کمال اس کے اندر موجود ہے لیکن مذہب اس کو تمام راہیں مہیا کرتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کہاں پر صرف کرنا ہے. لہذا وہ قومیں جو مذہب کے جذبات اور مذہب کی حقیقتوں سے خالی رہی وہ درندگی اور فساد کی طرف گئی، لیکن جو قوم مذہبوں کی پیروکار ہوئی وہ قوموں کے اندر اپنی زندگی کا کچھ اعتدال آیا، لیکن مذہب کی بھی پھر دو سرتیں تھیں، مذہب راستہ، انسان کے جذبات، انسان کے خیالات، انسان کی اچھائی برائی کے لیے جو راستے مہیا کرنا ہے وہ مذہب ہے، مذہب راستہ ہے. لیکن اس مذہب کے حوالے سے پھر دو صورتیں بنی، ایک کو کہا گیا زمینی مذہب اور ایک کو کہا گیا آسمانی مذہب. زمینی مذہب انسان کے جذبات کی کلی طور پر ترجمانی نہ کر سکا، اس لیے کہ زمینی مذہب ان مذہب اور ان راستوں کو بنایا گیا کہ جس میں چند عقل مند سنجیدہ بردبار انسان ہی بیٹھ کر انسان کی بھلائی کے لیے دستور بنا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ حد تک تو کام کیا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ کچھ ان کے بھی تو جذبات تھے کہ جو اس کو ان نظام کو اس قانون کو عمل میں لا نہ سکے یا ان سے وہ صادر نہ ہو سکا. تو وہ مذہب جو صرف ایک سوسائٹی کے طور پر اور چند عقل مند اور چند سمجھدار لوگوں کے ملاپ کے طور پر بن کر لوگوں کو صرف ایک ڈائریکشن اور اصول دینے کے لیے سامنے آیا، اس نے کچھ معاملے کے لیے تو ان کو چلانے کی کوشش کی لیکن اس انسان کو صرف اس نے دنیا تک مقید رکھا کہ تجھے گاڑی کس طرح چلانی ہے، تجھے گھر میں کس طرح رہنا ہے، تجھے لباس کس طرح پہننا ہے، لیکن وہ مذہب جو دنیاوی منصب تھا جس کو دنیا کے لوگوں نے راستہ انسانیت کے لیے بنانے کی کوشش کی کہ انسان کے یہ جذبات ہیں اس کے راستے کیا بنیں گے، تو جنہوں نے انسان کے لیے وہ راستہ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ مذہب راستے کو ہی کہتے ہیں، وہ مذہب بنانا شروع کیا کہ جس کے ذریعے چند لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم چار پانچ آدمی مل کر فساد کو ختم کرنے کے لیے، بھلائی کو پھیلانے کے لیے،
امن کو نافذ کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر جو قبول اور رد اور خوشی اور غم اور محبت و غضب کے جو قرینے اور جو حقیقتیں انسان کے اندر ہیں، یہ اگر آپس میں ان کی تقسیم کاری صحیح نہ ہو تو پھر یہ معاشرے کے اندر کلش جب ہوتا ہے تو پھر خود بخود اس کے نتیجے میں فساد اور بربریت اور طاغوتیت کا ایک دور دورہ ہوتا ہے. تو اگر پوری سوسائٹی کو بچانے کے لیے چند آدمی نکلیں اور وہ انسانیت کے جذبات میں غور و فکر کریں اور غور و فکر کر کے ایک نظام بنائیں اور نظام بنا کر دیں کہ اب انسان اس پر عمل کریں، تو ایک تو یہ تھا جس کو کہا گیا کہ زمینی مذہب. تو یہ مذہب اس لیے کامیاب نہیں ہوا انسانوں کے لیے، اور یہ مذہب اور یہ راستہ کلی طور پر انسانیت کے لیے وفا کا باعث اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے بانیین، اس کے بنانے والے، اس کی شکوں کو متعین کرنے والے خود انسان تھے، اور خود انسان ہونے کے حوالے سے وہ جذبات ان کے اندر بھی موجود تھے کہ جو بخل کے جذبات ہیں جو انسان کے اندر ہے. اگر انسان میں سخاوت کے جذبات ہیں تو بخل کے جذبات بھی ہیں. سخاوت کے جذبات کے اندر نے اس نے لوگوں کے بارے میں تو بات کر دی، لیکن بخل کے جذبات کے اندر اس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے سے متعلق لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ایسی شکیں ضرور نکالی جس کی بنا پر اس کا نظام اوروں کے لیے تو ٹھیک تھا لیکن وہ خود اس نظام سے بالا ہو گیا. لہذا وہ نظام بھی برادری پرستیوں کے نظام ہو گیا، جس طرح برہمنی نظام ہے اس میں تقسیم کاری کر دی گئی اور انسانوں کو بانٹ دیا گیا. جبکہ مذہب انسانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا، مذہب تو ہوتا یہ کہ ایسے اصول بنائے جائیں جس میں انسان سارے ایک صف میں آئے. تو جو مذہب انسانی غور و فکر کے ذریعے بنا اس نے انسانوں کو بانٹ کر رکھ دیا، اور وہ مذہب جو اللہ کی طرف سے آیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم ان جذبات سے پاک ہے کہ جو بخل کی طرف لے جاتے ہیں، رب کریم ان جذبات ان خیالات سے پاک ہیں جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تو انسان اور جسم اور اس کے ساتھ متعلق تھا، اور رب کریم ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے اندھیرے کے پہلو اور ہمارے روشنی کے پہلو، ہمارے جذبات کے پہلو اور ہماری حقانیت کے پہلو، ہمارا خالق وہ ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے. تو وہ نظام چلنے پھرنے رہنے سونے کا جو وہ دے گا، وہ نظام انسان نہیں بنا سکتا. تو لہذا جب انسانوں کو آسمانی نظام ملا اور جن لوگوں نے اس آسمانی نظام کی پیروی کی انہی قوموں نے پوری دھرتی پر راج کیا اور وہی نظام آگے چلا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظام کا کوئی باغی نہیں ہے، نظام انسانوں کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ملحد اور بے دین کہتا ہے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ جناب بہت سے لوگ ہیں جو الہاد کے شکار ہیں، مذہب کے منکر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ مذہب سے رائے فرار وہ بھی نہیں اختیار کر سکتے، وہ بھی کسی نہ کسی قانون کو فالو کر رہے ہیں. ملحد کلی طور پر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان مذہب کے بغیر اندھا بلائنڈ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا کسی چیز کو، وہ آگے چل ہی نہیں سکتا مذہب کے بغیر. جو لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں پھر بھی کسی قانون کو فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے فالو کرنے میں اور مسلم کے فالو کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان قوانین کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمان ان قوانین کی پیروی کر رہا ہوتا ہے جو رب نے بنائے ہوئے ہیں. تو لہذا اگر یہ کوئی کہے کہ مذہب ہے ہی نہیں، تو اس سے پوچھیے اس نے رہنا سہنا کس سے سیکھا تھا، اس نے اچھا کپڑا پہننا، بات کہنا، سننا، یہ ساری بات اس نے کس سے سیکھی تھی؟ جس سے سیکھا وہی تو اس کا مذہب تھا. اب اگر اس نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے سیکھا، تب بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں مذہب کا پابند رہا. نفس مذہبیت کا انسان کبھی باغی نہیں ہو سکتا. ہاں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو اس راستے کو اختیار کرے جس کو انسان نہ بنائے بلکہ اللہ خود بیان فرمائے. یہ ہے وہ بنیادی چیز. تو الہادیت، اگر الہاد اور جس طرح کے ملحد اگر یہ سوال کرے عقلی طور پر کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے، انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے، وہ کھائے پیئے عیش کرے سارے معاملات کرے، تو اس سے پوچھا جائے کہ اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے سہنے کے لیے، اپنی گاڑی چلانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یہ جو تیرے دل میں آئے تو وہی کرتا رہتا ہے، یا تجھے کسی نظام کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ایسا کر دوں گا تو میرے لیے برائی ہو جائے گی، ایسا کروں گا تو میرے لیے پروفٹ اور نفع ہو جائے گا، کہا وہ ہے. تو ہم نے کہا پھر بھی تو کسی قانون سے بالا نہیں ہوا، تو نے اپنے اوپر ایک قانون ضرور رکھا ہے. یہ کہنا کہ جی مذہب کیا دیتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تو ہمارے قانون کو چیلنج کر رہا ہے جبکہ تو بھی ایک مذہب کا پابند ہے، تو بھی ایک قانون کا پابند ہے مطلق، تو بھی ایک نظام کا پابند ہے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بڑھانے کے حوالے سے، اپنی تجارت، اپنی خرید و فروخت، اپنے کاروبار کے حوالے سے. کیونکہ تجھے ایک چیز کا خوف لگا رہتا ہے، جو تیرے دل میں جذبات آئے تو وہ نہیں کرتا، اور جس چیز کو تیرے جذبات قبول نہ کرے اس کو تو چھوڑتا نہیں. بہت سی جگہ پر تو کسی قانون، کسی شخصیت کو مقدم رکھتا ہے، بہت سی جگہ پر تو کسی کے معاملے اور کسی سے سزا اور باس پرس کے نظریے کو مقدم رکھتا ہے، اور پھر تو اس کے آگے بڑھتا ہے. تو لہذا مذہب کا تیرے اندر بھی کہیں نہ کہیں شعور موجود ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام پر، اور ملحد جو مذہب کا منکر ہے وہ اسلام پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جزوی طور پر مذہب کو فالو کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ مسلم کلی طور پر مذہب کو فالو کرتا ہے. تو نظام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے مذہب کی افادیت ضروری ہے، کیونکہ نظام مذہب دیتا ہے نا. نظام مصطفیٰ جو ہے وہ مذہب نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے. تو پہلے اس چیز کو ضرورت دیا جائے کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ جب آپ کے نزدیک کسی شے کی ضرورت ہوگی تب آپ اس کو اپنائیں گے، اور ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں اپنائیں گے. تو میں نقلی طور پر بھی، یعنی قرآن و سنت کے اعتبار سے، اور عقلی طور پر بھی اس بات کو صرف آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مذہب کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، اسے کسی نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی قانون کی پاسداری کی ضرورت ہے جس کے نظام کے تحت وہ چلتا ہے. چاہے ملحد اپنے آپ کو ملحد کہے، لیکن وہ ایک حساب سے خود کسی نہ کسی مذہب کا پابند ہو، چاہے وہ اقلیات کا ہو، چاہے وہ چند لوگوں کا بنایا ہوا ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مذہب اسلام ہے، ہم مذہب پر گفتگو کر رہے ہیں، جو مذہب اسلام ہے اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ مذہب آشتگی کے لیے ہوتا ہے، مذہب بھائی چارگی کے لیے ہوتا ہے، مذہب کے اہداف میں نظام ہوتا ہے. نظام کہتے ہیں ایک دوسرے کی پیروی کے ساتھ، جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دے کر، نظم زندگی جس کا جو مقام ہے اس کے مقام کو دے کر بات چلائی جائے، تاکہ یہ چکر جو پوری دنیا کا ہے وہ چلتا رہے. کسی بھی شخصیت کی جو ضرورت ہے جس نظام میں، جس جگہ پر، اس کو آپ ہٹا دیں گے تو وہ یہ زندگی کا پہیہ رک جائے گا. تو زندگی کے پہیے کو طریقے سے چلانا جو ہے یہ نظام، اور یہ نظام دین عطا فرماتا ہے. تو اب میرے دوستو، اس کو دوسرے انداز میں بھی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جو اقلیات کو میں یہاں پر ذکر کرتے ہوئے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ دیکھیں ایک مذہب ہندو مذہب بھی آیا، اس کو بھی مذہب کہا گیا، لیکن اصلاً وہ مذہب نہیں تھا. میں ظاہری صرف لغوی اعتبار سے مذہب مذہب کر رہا ہوں، اصل مذہب کامل جو ہے وہ اسلامی ہے. اور یہ کوئی تھونسنے والی بات نہیں ہے، الحمدللہ مومن ہے، دلیل ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے تب بھی ہم نے ماننا ہے، لیکن اس پر ایسی عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں جو اسلام کی اقلانیت کو واضح کرتے ہیں. کیونکہ ہم بالکل بیس اور بنیاد سے سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم جب اس بات پر، میں اور آپ، یہ فرض کیجئے کہ ملحد اور مذہب والا اس بات پر متفق ہو گیا، پھر دوسری بات کی طرف ہم چلیں گے، جو یہ کہا کہ جناب مذہب کی ضرورت نہیں، انسان مادر پدر آزاد شوتر بے مہار ہے، ایک شہرا میں بھٹکنے والا ایسا اونٹ ہے کہ جس کی گردن کے اندر کسی کی رسی نہیں ہے، وہ شوتر بے مہار ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر ملحد بھی ہے تو وہ کسی قانون کو فالو ضرور کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی ریاست کے قانون کو فالو کر رہا ہو، چاہے وہ پولیس کے نظام کے قانون کے تحت دب رہا ہو، چاہے وہ سیاسی نظام جو اس کے بڑے استعداد، صاحب استعداد اور صاحب صلاحیت لوگوں نے مل کر اسمبلی میں پاس کیا ہو، اس کی وہ پاسداری تو کر رہا ہے. تو جس نظام کی پاسداری کو کریں، اور جس نظام کو آپ مقدم رکھیں اور خود پیچھے چلیں، اسی کو مذہب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لغوی اعتبار سے اور سطحی اعتبار سے مذہب کا پابند ملحد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مذہب کو محض لغوی اعتبار سے راستہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ مذہب جو انسان مذہب کہتے ہیں صرف انسان کی مادیت کے تقاضے کو پورا نہ کیا جائے. مذہب کامل وہ ہوتا ہے، اور یہ مذاہب اس لیے فیل ہو گئے اسلام کے سامنے، ہندو مذہب اس لیے فیل ہو گیا، یا ملحد ملحد ہو کر ایک نظام کو فالو کر رہا ہے تو مذہب کا تصور اس کے نزدیک ہے، لیکن فرق کیا ہے، اس کے مذہب اور راستے نے اس کی مادیت کے تقاضے پورے کیے ہیں، اور خدا کے دیے مذہب نے مادیت اور روحانیت دونوں کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ نظام صرف خدا کا نظام ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ عقلیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور شعور بیدار کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ انسان کبھی کسی چیز کو اپنی عقل سے بھی سمجھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک عقل کوئی حجت نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے. ہمارے نزدیک ہر جگہ پر اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ عقلیات کو مقدم رکھتے ہیں، خدا کے لیے ضروری ہے، عقل کہتی ہے. ہم نے کہا وہ خدا ہی کیسا جو آپ کی عقل پہ چلے. اگر رعایا بادشاہ کو اپنی عقل میں چلائے تو بادشاہ کی توہین نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے نہیں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کا یوں ہونا چاہیے، تو بے وقوفوں خدا عقل کتابیں نہیں ہوتا، تمہاری عقل خدا کتابیں ہونی چاہیے. تو مذہب کامل وہ ہوتا ہے کہ جب کلی طور پر انسان پر نافذ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر چیزیں اس کے سامنے لا کے سرنڈر کر دے، جھک جائے. اطاعت کامل کہتے اس کو ہیں کہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے وہ گردن جھکائے، اسی کو اطاعت کامل کہتے ہیں. پھر جب طبیعت اس بات پر مطمئن ہو جائے اور آ جائے، تو اس کا دل کا تقاضا پھر خود کہے گا، اور عقل خود شریف ہو جائے گی. اور عقل پر جب تک دین اور مجھے کہنے دیجیے نبی کے سایہ نہ ہو. عقل ایک ننگی تلوار ہے، عقل ایک ننگی تلوار ہے، اگر اس کے اوپر جب تک نبی کی عظمتوں کا خول نہ چڑھا ہوا ہو. اور عقل ایک شتر بے مہار ہے، ایک ایسا ابل اور جانور ہے کہ جناب جس کے اوپر کوئی رسی نہیں ہے، تو جب تک اس پر نبوت کی رسی کسی نہ جائے تو عقل اپنے فائدے کو ظاہر نہیں کرتی. دیکھیں جانور مثال کے طور پر اونٹ کتنے فائدے مند ہے، لیکن رسی اور پابندہ دیا جائے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر ٹرین کر کے جو تقاضا اس سے فائدہ لینے کا، اس سے اگر آپ فائدہ لیا تو آپ دیکھیں یہ سو سو دن تک پیدل چلتا رہے گا، آپ سے پانی بھی نہیں مانگے گا. تو اس عقل کے تناظر میں آپ سمجھیے کہ عقل انسان کے لیے، کہتے عقل کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے کہا عقل کا ہے، عقل فی نفسی ہی فائدہ نہیں دیتی. جس طرح انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہے سب کچھ، لیکن اس کے اندر آشکارا اور اس سے نکالنا اور اسے مان کر پالش کر کے جو لانے والی چیز و مذہب ہے، اسی طرح عقل کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں. تو عقل کے اندر جو صلاحیت بد ہے یا خیر ہے، اس کو اعتدال لانے والی چیز یہ نبی کا دست ہوتا ہے، نبی کا سایہ ہوتا ہے. لہذا جو قومیں مطلق عقل کا شکار ہو کر انہوں نے عقلی مذاہب بنائے وہ دنیا تک رہے، اور جنہوں نے اپنی عقل میں کو نبی کے سامنے جھکایا اور اس مذہب کو قبول کیا جو نبی کی زبان پر موقوف تھا نہ کہ ہماری عقل پر، ان کی دنیا بھی گلے گلزار ہوئی، قبر بھی ان کی روشن ہو گئی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ گپ مارنا، یہ اللہ پر واجب خلیفہ بھیجنا. میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں تم کس خدا کا تصور پیش کر رہے ہو باقر مجلسی صاحب، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. خدا پر واجب ہے، خدا اگر عقل کا پابند ہو جائے تو پھر رہتا کیا ہے. تو سنیے اس بات کو، یہ وہ دقیانوسی اور فرسودہ خیالات ہیں کہ جو اطاعت کامل کی روح کو سمجھنے سے خالی ہیں، جنہوں نے اطاعت کامل اور مکمل طور پر سر جھکانے کے تقاضے کو سمجھ لیا، وہ عقل کو مقدم نہیں رکھتے، وہ ذات مصطفیٰ کو مقدم رکھتے ہیں، وہ دین کے نصوص کو مقدم رکھتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک مزید بات عرض کر کے قرآن کی آیت کی طرف اس عقلی چند سوالات کو کلیئر کر کے آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نظام کے حوالے سے سطحی طور پر ملحد بھی کسی نظام کی پابندی ضرور کرتا ہے، اور وہی نظام اس کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جزوی طور پر کر رہا ہو، چاہے صرف ٹریفک کے قوانین کے لیے روڈ پر اس نظام کو فالو کر رہا ہو، وہ کہیں نہ کہیں پر ایک نظام کا پابند ضرور ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اب سوال مباحثہ مناظرہ ملحد کے ساتھ اس موضوع پر نہ کیا جائے کہ مذہب کے موضوع پر تو ملحد بھی جزوی طور پر کچھ دیر کے لیے وہ بھی قائل ہوتا ہے، تو جب تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مذہب کا قائل ہوا تو اختلاف ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ مذہب کی ضرورت کو تو نے بھی کچھ دیر کے لیے پابند کیا. فرق یہ ہے کہ تو تھوڑی دیر کے لیے رہ رہا ہے، ہم زندگی موت ہر ایک کے لیے لے رہے ہیں، ہم خلوت و جلوت کے لیے لے رہے ہیں. تو جب تک یونیفارم پہن کر آفس میں جائے، جب تک تو نظام آفس کے کا پابند ہے، اور ہم صرف خدا کے سامنے جا کر ہی دین کے پابند نہیں، ہم وہاں سے مسجد میں نکلنے کے بعد بھی اسی دین کے پابند ہوتے ہیں.
ہم جب خدا کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہیں تو صرف اس اسٹائل میں خدا کے نظام کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ گھر میں آ کر اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شغب دکھاتے ہیں تو تب بھی ہم خدا کے نظام کے پابند ہوتے ہیں. تمہارا نظام تمہیں آفس اور سڑک تک پابند کرتا ہے، اور ہمارا نظام ہمیں اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں پابند کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے، اگر بیوی سے تعلقات ہمارے ہیں تب بھی ہمارا نظام موجود ہے، بچے کے ساتھ ہے تب بھی وہی نظام ہمیں درس دے رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ ہے تب بھی وہ نظام درس دے رہا ہے، دوست کے ساتھ ہے تب بھی نظام درس دے رہا ہے، مزدور ہیں تب بھی بتا رہا ہے، تاجر ہیں تب بھی بتا رہا ہے، سوالی ہے تب بھی تقاضے بتا رہا ہے، سخاوت ہے تب بھی تقاضے بتا رہا ہے، بڑا ہے تب بھی تقاضے بتا رہا ہے، چھوٹا ہے تب بھی تقاضے بتا رہا ہے، مظلوم ہے تب بھی تقاضے بتا رہا ہے. یعنی زندگی کے سارے شعبوں کو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنی زندگی کے سارے شعبے اس نظام کے حوالے کر دیتا ہے جو نظام نظام مصطفی اور نظام مصطفیٰ ہے. پھر وہ اپنی عقل کہیں نہیں چلاتا، بات انہیں کی چلاتا ہے جس کے نظام کو فالو کر رہا ہے. یہ ہے نظام کامل کا ایک عقلی فلسفہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا. پھر ایک بات میں اور عرض کروں کہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کیوں انسانیت کو نہیں چلا سکتا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے، دو وجہ ہیں. ایک تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام انسان کو اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا سکتا. انسانوں کا بنایا ہوا نظام انسانوں کو ان کے زندگی کا مقصد ہی نہیں بتا سکتا. آج ملحد اور سائنسی تعلیم اور یونانی فلاسفر کے متبعین اس بات میں تو شور مچاتے ہیں کہ انسان بڑا ذیشان ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے. ارے یہ بھی تو تقاضے ہمارے، بتاؤ تو صحیح. انسان بڑا باصلاحیت ہے، وہ فرش زمین پر اٹھ کر پرواز کرتا ہے فضا کے اندر، وہ فرش زمین پر بیٹھ کر چاند پر کمندے ڈالتا ہے. انسان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں، پوچھو یہ دی کس نے ہے. یہ بھی تو تقاضے پورے کریں آپ. یہ انسان کو ملی کیوں ہے یہ بھی تو پوچھے، صرف کھانے پینے کی نہیں ملی ہے. آئے کہاں سے یہ نہیں بتاتا. آخر ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیسی بات ہے کہ آخر پیدا کیوں کیا گیا تھا؟ صرف آئیں جہازوں میں سفر کریں، سائنسی تحقیقات کریں، سبزوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمان کی بلندیوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، چپا چپا کر کے جنگلوں میں دیکھیں، جانوروں کی تحقیق کریں، بس یہ انسان کا کام تھا؟ کہ اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا؟ نہیں، وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں تحقیق اپنی ذات کے لیے نہیں، اس میں تحقیق کر کے اپنے معبود کو تلاش کرو، اپنے معبود کو تلاش کرو. اس لیے ملحد جب مظاہر کائنات کے اندر تحقیق کرتا ہے تو وہ اگر پتھر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ واہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے. اور جب مومن اس میں تحقیق کرتا ہے تو کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، واہ مولا تیری کیا شان ہے کہ تو نے اپنی قدرت سے کیسا کیسا حسن کائنات میں عطا فرمایا. تو یہ مذہب اسلام ہے میرے دوست، کہ جو ان مظاہر کو واسطہ بناتا ہے معبود کی طرف لانے کے لیے. وہ مذہب مذہبی نہیں ہے کہ جو مظاہر میں روک دے. مذہب تو وہ ہے جو واسطے کو واسطہ رکھے اور مقصود کو مقصود بنائے. تو یہ تمام کائنات کے رنگ و بو اور اس کی رنگ و بیل اور آب و گل کی یہ سارے سلسلے، اس کی رونائیاں، اس کی زیبائیاں، اس کی زیبائش اور اس کی لذتیں جو ہے، یہ الجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ معبود تک بڑھنے کے لیے ہے. یہ واسطے ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ مظاہر ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اسے بھی پیدا کیا. یہی صوفیہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. جو اس نکات کو سمجھتے ہیں تو حضرات صوفیہ سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہوتا، صوفیہ سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہوتا. کیونکہ سائنس شعور کو ہی کہتے ہیں نا، کہ جناب ایک ایک شے کے اندر شعور پیدا کرے. تو حضرات صوفیہ وہ ہے کہ جو شعور کامل پر پہنچتے ہیں. اور شعور کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ کیوں بنا ہے، کیوں بنا ہے تو مادیت میں پڑے گا. یہ شعور ملنا بڑا کمال ہے کہ یہ بھی ایک دن فنا ہوگا. یہ ہے اصل چیز، کہ یہ بھی چیز فنا ہوگی اور ہم بھی فنا ہوں گے. یہ ہے انسانیت کو ٹھکانے پر پہنچانے والی چیز. اس لیے کہ انسان کے جذبات میں ایک چیز موجود ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے تو وہ لذتوں میں الجھا رہتا ہے،
جہاں وہ اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھتا ہے تب اس کا دل کسی پائیدار کی طرف جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو پائیدار سمجھتا ہے تو پھر کسی کو پائیدار نہیں سمجھتا۔ اسلام وہ ہے جو انسان کو لذتیں ساری دیتا ہے، لیکن خیال یہ دیتا ہے کہ یہ ساری لذتیں، یہ بازو کی طاقت، یہ آواز کی گنگنج اگر تیرے پاس ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تو ناپائیدار ہے، پائیدار وہ ہے جس نے تجھے یہ عطا فرمایا ہے۔
تو یہ نظام کامل ہے میرے دوستو جو اسلام مرحمت فرماتا ہے، جو دین مرحمت فرماتا ہے۔ اور ایک بات میں مزید اقلیات کے اعتبار سے، کیونکہ ہم مذہبی پر گفتگو کر رہے ہیں اور گزشتہ درس بھی میرا مذہب ہی کے حوالے سے تھا، تو نظام کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر دوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم سری بردے اس پر رد 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 رد، الحمدللہ سنی علماء سارے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں قوم کے شعور کو بحال کرنے کے لیے، لیکن جیسی ضرورت ہو، جیسا موضوع ہو، جیسے حالات ہوں اور دور جس چیز کا تقاضا کر رہا ہو، آج دور میرے دوست اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایسا نظام ہمیں ملا ہے، ہم اس سے مخلص کیوں نہیں ہیں، یہ دور تقاضا کر، یہ گفتگو کرنا آج ضروری ہے۔ ہم نے اس نظام کو مسجد کے دروازے تک کیوں محدود رکھا؟ ہم نے اس نظام کو ٹوپی تک کیوں محدود رکھا؟ ہم نے اس نظام کو داڑھی تک کیوں محدود رکھا؟ ہم نے اس نظام کو صرف جبوں تک کیوں محدود رکھا؟ ہم نے اس میلاد کو صرف السلام علیکم کہنے تک کیوں محدود رکھا؟ ہم نے اس نظام کو اذانوں تک کیوں محدود رکھا؟ یہ نظام ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہشات کے لیے بھی تھا۔ اس نظام کو ہم نے صرف لوگوں کے سامنے مؤدب اور متمدن بن کے بیٹھنے کے لیے کیوں کہا کہ ہم کیوں اس کو یہاں تک محدود رکھا؟ لوگوں کے سامنے پارسا اور پارسائی کی بات تک ہم نے اس نظام کو کیوں رکھا؟ یقیناً اسلام لوگوں سے اخلاق سے بات کرنا سکھاتا ہے، یقیناً ان کے سامنے بیٹھنے کے سلیقے سکھاتا ہے، ان کے ساتھ میل جول اور معاشرت کی تقاضے سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تو لوگوں سے کٹ جائے تو اس رب کو یاد رکھنا تنہائی کے اندر جس نے تجھے لوگوں کے ساتھ ملنے کے تقاضے بتائے تھے۔ تو آج قصور ہمارا ہے، ہمیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے، ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے قائل ہونے کے باوجود ہماری اندھیروں کی زندگیاں اسلام اور نظام کے نور سے منور کیوں نہیں ہوئی، ہمارا خلوت اس کی گرمی سے کیوں متمیز کیوں نہیں ہوا، ہمارا خلوت اس سے ممتاز کیوں نہیں ہوا، اس کے شرط کو کیوں نہیں پایا۔ اس لیے کہیں معذرت کے ساتھ اس بات کو برا مت سمجھیے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے ملحد کی طرح صرف نظام کو ٹریفک کے لیے پابند رکھا تھا؟ جس طرح اس نے ایک نظام کو صرف ٹریفک کے قوانین کے لیے رکھا یا پولیس کے قوانین کے لیے رکھا، کہ ہم ملحدوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف اذانوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ رہے، بلکہ چاہیے تھا کہ ادخلوا فی السلم کافا، یہ نظام تمہارے جسم ہی پر نہیں، تمہاری روح پر بھی ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ پر نہیں، ہاتھ کے پیچھے جو جذبات اور تحریک ہے اس میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ تم اگر زبان سے اس نظام کا نام لو تو دل بھی اس کی صداقت کے جلوے دکھا رہا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ان نظاموں کو، ان باتوں کو چھیڑنے سے ہوگا۔ ہم اگر اپنی کمزوریوں کو سمجھیں گے تو بھلائی کی طرف چلیں گے۔ اور میں نے قبلہ علامہ اسماعیل اسلم چشتی صاحب کی مسجد میں یہ عرض کیا تھا عدل کے حوالے سے، فیض محمدی مسجد کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا، جو مجھ پر بھی سب سے پہلے اور آپ پر بھی ہے، جب میں اور آپ مل کر اس بات کو پہلے طے کریں گے کہ ہم نے نیک ہونا ہے تب بات آگے چلے گی۔ خالی تقریروں کا حاصل نہیں، تقریروں کے حاصل سے جذبات کو گرم کر دیا جاتا ہے، فلسفوں کو تازہ کر دیا جاتا ہے، فکری دستاویزات کے اوپر جو غفلت کی دبیز ریت چڑھ گئی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور یہ گفتگو جذبات میں ہوتی اس لیے ہے تاکہ ہم عہد کے لیے دوبارہ تجدید کر لیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنے جسم سے لے کر روح تک اسلام کو اتارنے میں، مسجد سے لے کر گھر تک اتارنے کے لیے، مجمع سے لے کر تنہائی تک اتارنے کے لیے؟ یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ اس درس کا حاصل ہے حضرات گرامی، ان شعور کا حاصل ہے کہ اگر لوگوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے تو تنہائی میں بھی اس اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اگر ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ لوگ کہیں گے اس کو دیکھنے نہیں آتا کس کو دیکھ رہا ہے، تو تنہائی میں بھی تمہیں ایک ذات ضرور دیکھ رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے اس درس نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو خلوت میں اور تنہائی میں کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ نظام اصل جو ہے وہ یاد الہی ہے۔ اسلامی نظام کامیاب اس لیے ہے کہ اس میں دنیاوی باسپرس ہی نہیں اخروی باسپرس بھی ہے، اور وہ نظام فیل اس لیے ہوئے کہ وہ مادی نظام تھے، دنیا تک بس ختم، آگے کچھ نہیں۔ اسلام وہ مخلص نظام ہے جو دنیا کے قرینے بھی بتاتا ہے اور محشر کی باتیں بھی سمجھاتا ہے۔
یہ اسلام ایک کامل مذہب ہے. اور ایک بات میں عرض کروں, اس نظام سے ہوا کیا ہے, ان نظاموں نے کہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار پانچ لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ آدمیوں کے لیے اگر کسی سوسائٹی میں با استعداد اور با صلاحیت اور بڑے متبحرین اور بڑے با کمال لوگ آئے اور ذہین لوگ آئے, فتین لوگ آئے اور زیرت لوگ آئے, راست گو لوگ آئے, اور انہوں نے مل کر پانچ آدمیوں نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا جی سارے نظام بنائے, اس علاقے سے فساد کیسے ختم ہوگا. وہ نظام لوگوں کے لیے تو بنا تک سکے لیکن اپنے لیے بھول گئے, اپنے لیے بھول گئے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ جناب اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ ان کے دل میں جذبات آئے, ظاہر سی بات ہے وہ قوم کے خیر خواہ ہیں, ہیں تو انسانی, تو ان کے دل پر اس جذبات نے ڈیرہ ڈالا کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو تو تمہیں ممتاز تو ہونا چاہیے ان سے. اگر ایک غریب تمہارے ساتھ صف کے اندر کھڑا ہو جائے تو تمہاری حیثیت کیا ہے, ایک فقیر تمہارے ساتھ آ کر تمہارے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو تمہارا مرتبہ کیسے ظاہر ہوگا. تم سارے قوم کے ترجمان ہو اور تم تو اس جذبات نے ان کو اپنے لوگوں سے کاٹا. کیا برہمنی نظام نے یہ نہیں دیا اچھوت؟ کیا ہندو مذہب نے اچھوت نظریہ نہیں دیا کہ جناب ہمارا بندہ اس برتن سے پانی پیے گا, کوئی دوسرا اس برتن سے پانی نہیں پی سکتا؟ کیوں؟ یہ انسان کے اندر برائی ہے جو ہمارے اندر بھی ہے ان کے اندر بھی ہے, وہ اس کو کلیئر نہ کر سکے. ان کے اندر یہ خیال آیا ضرور تھا کہ انسان میں تقسیم کاری ہونی چاہیے, لیکن تقسیم کاری کیسی ہونی چاہیے یہ ان کے جذبات ان کو سمجھا نہ سکے. انہوں نے تقسیم کاری نسلوں سے کر دی, اس لیے اچھوت کا نظام آ گیا. اسلام نے بھی تقسیم کاری کی لیکن نسلوں اور برادریوں سے نہیں کی, نیکی اور بدی سے کی, نیکی اور بدی سے کی. اور کہا جو نیک ہے اگر وہ غریب بھی ہے تو سر کا تاج ہے, اور اگر بد ہے تو قریب بھی ہے تو وہ دور ہے. تو یہ نظام دے کون سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے جو ہماری خواہشات سے پاک ہے اور وہ رب العالمین ہے. تو یہ چھٹا قرینہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اسلام ہی کامل مذہب ہے. اسلام ہی بولیے, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے کتنے مخلص ہیں, یہ تو ہمارے لیے بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے, انتہائی ناشکری کی بات ہے کہ جس پر ہم بیٹھ کر جوش میں تقریر کر لیں اور جوش میں سبحان اللہ کہہ دیں لیکن اس نظام کو ہم فالو نہ کریں, یہ تو ہماری الیاذ باللہ بدبختی ہے. یہ تو اللہ کے حضور ہم نے توبہ کرنا ہے. اور یہ صرف تقریروں تک محدود نہیں ہے, اس کو اللہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ صرف عیسائی کو سنانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہندو کو صرف بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ ملحد کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے, صرف یہ اپنی ضمیر کو بھی بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جناب ان کے سامنے تو کھڑا ہو رہا ہے تو کہیں تو برہمیت میں تو نہیں جا رہا کہ تو اپنے آپ کو ان سے ہٹا رہا ہے؟ تو بھی اگر مسلمان بننا ہے اور نظام مصطفی کا پابند بننا ہے تو تو نے نسلوں کو نہیں کاٹنا ہے, نیکی اور بدی کو الگ الگ کرنا ہے. ہاں یہ نظام کرنا ہے. تو لہذا یہ آج عہد کرتے ہیں میں اور آپ کہ ہم انسانوں میں تفریق نیکی اور بدی کے اعتبار سے کریں گے, جو قرآن نے کیا نیکی اور بدی کے اعتبار سے کریں گے. اور نیکی کیا ہے؟ جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے. اب آئیے اس نظام کو تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں, ورنہ کیونکہ وقت مکمل ہے اور ایسے کئی دروس اخلاقیات پر ہو سکتے ہیں, ایسے کئی دروس ہو سکتے ہیں, بس اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر کے اندر وہ کرنٹ عطا فرمائے, وہ چراغ ہمارے اندر جلائے شعور کا, آخرت کا اور قبر کا کہ ہم نے جانا ہے. بندہ جب اس منزل کے لیے سوچتا ہے نا تو یہاں بہت اچھی بات خود ہی کرنے لگ جاتا ہے. اگر جسے اس منزل کا خیال نہیں تو یہاں اس کے کالر چڑھے ہوتے ہیں, کالر اس کے چڑھ جاتے ہیں جس کو آگے کا خبر نہیں, جو آگے کی سوچ رہا تھا وہ یہاں جھک جاتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کا نظام اسی کو سمجھ میں آئے گا, اسلامی نظام اسی کو سمجھ میں آئے گا جسے موت سمجھ میں آ رہی ہے, جسے قبر سمجھ میں آ رہی ہے, جسے آخرت سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہ نظام اس نظام کو سمجھاتا ہے. تو لہذا اسلامی نظام کی ایک اور فوقیت وہ یہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں انسان کو بانٹتا ہے. کس میں بولیے؟ نیکی اور بدی میں بانٹتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی ذات بے داغ ذات ہے, اس پر دلیل ہے کہ آپ نے حکومت کر کے اس بات کو بتا دیا, اپنے بچوں کے حوالے سے بھی, اپنی ذات کے حوالے سے بھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی یہ ذات مبارکہ, سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے, مولائے کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. یہ ہمارے لیے وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس نظام کو کر کے دکھایا. امام حسین نے اس کو کر کے دکھایا، کربلا کے اندر اس کو کر کے دکھایا، اور امام حسین نے کربلا کے اندر جو کیا، اسلامی نظام بالکل کھل کر سامنے آ گیا کہ نیکی اس طرف ہے، بدی اس طرف ہے، نیکی اس طرف ہے اور بدی اس طرف ہے. غر تھا ان کا لیکن لوٹ کر آیا، امام نے رد نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ امام نے لشکروں کو نہیں بانٹا تھا، امام نظام پر تھے، انہوں نے انسانوں کو نیکی اور بدی میں بانٹا تھا. جس نے نیکی قبول کر لی، امام نے اس کو قبول کر لیا. تو حضرات گرامی، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہی ساتھ متعلق ہے، اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا، انسان خود نظام کو بگاڑتا ہے، اس نظام کا نام لیتا ہے لیکن پابند نہیں ہوتا، منافقت کرتا ہے. اور یہ کتنا بڑا خدا کو ناراض کرنا ہے کہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، اور جان کر خدا کے نظام کو دھوکہ دینا. ہر مسلمان اپنی سطح پر، جو کرسی پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھے یا صف میں بیٹھے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ اس نظام کا ترجمان ہے، ختم. وہ اس نظام کا ترجمان ہے. اسلام مولویوں تک مقید نہیں، نہ اسلام مقتدیوں تک مقید ہے، نہ اسلام مولویوں تک مقید، نہ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے ان تک مقید. اس نظام میں وہ سب آتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، وہ سارے اس نظام کے اندر موجود ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر اسلام کے ترجمان ہیں. لہذا ان کا چہرہ، ان کا قول، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا لین دین، ان سے اس نظام ظاہر ہونا چاہیے. یہی نظام یہ تقاضا انسان سے کرتا ہے، مومن سے کرتا ہے. اگر تم صف میں بیٹھے ہو تو اپنی سطح پر جو اسلام نے تمہیں نظام سکھایا ہے اس کے ترجمان بنو. اس لیے غوث پاک کا وہی قول کہ جو تم کرتے ہو نا وہی تمہارا عقیدہ ہوتا ہے. یہ کہ تم تقریریں کرو، کا تقریر کیا ہوتی ہے؟ انسان کا عمل اس کے عقیدے کو بتاتا ہے، انسان کا عمل اس کے عقیدے کو بتاتا ہے. اگر تم نظام مصطفیٰ کے قائل ہو تو پھر تمہارا خود بخود، اگر تمہارے دل نے اس کو قبول کیا ہے تو تم سے وہ عمل صادر ہوگا، تم سے ایسی باتیں زبان سے نکلے گی. یہ ایک جنرل بات ہے میرے دوست، اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، اور آپ بھی اس تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو انسان قبول کرے گا وہی اس کی عادت بنے گی، جو اس کو اچھا لگے گا وہی اس کی عادت بنے گی، جو جذبات اس کی تحریک دیں گے وہی کام صبح شام کرے گا. اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سائنس شعور اور تفکر کے بادشاہ ہیں، فرمایا لوگوں سنو، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. تقریریں وہ جذبات کو بیان ضرور کرتی ہے، تقریر تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن میں اصل مقصود کے مقابلے پر تقریر کی حیثیت نہیں رکھ رہا. اصل مقصود تمہارے اندر یہ ہے کہ یہ جذبات کی شمع تمہارے اندر جلے، جب وہ شمع نظام کو قبول کرنے کی جل گئی تو تم سے اس کی روشنی ظاہر ہونی چاہیے، تمہاری زبانوں سے ظاہر ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق سے ظاہر ہونی چاہیے. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا سے ملتے جلتے ہوئے شعر کہ جناب وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ جملہ کہا اس لیے تھا کہ وہ تاریخ قرآن سے مراد نظام، تم سید بھی ہو، افغان بھی ہو، فلاں بھی ہو، یہ سب کچھ تو ہو، لیکن کیا مسلمان بھی ہو؟ تم نے اپنے آپ کو پھر ذاتوں میں بانٹ دیا، جن ذاتوں سے ہٹا کر تمہیں نظام میں لایا جا رہا تھا تم نے پھر بانٹ دیا. اگر سادات کو عظمت دی بھی گئی ہے اسلام کے اندر تو وہ برادری کے اعتبار سے دی بھی گئی ہے، تو اس پر نظام ہی کو مقید رکھا گیا. اگر کوئی سید بھی ہے، آل رسول بھی ہے، نسب رسالت والا بھی ہے، اس کی عظمت اسلام میں ہے، لیکن اس سے پہلے نظام ہے. اس سے پہلے کیا ہے بولیے؟ نظام ہے. ابو لہب حضور کا چچا ہے، ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، مومنوں کے دل کی دھڑکن ہمارے ایمان کی اصل ہیں. وہ تو آپ دیکھیے کہ ایک گھر کے شخص کو چھوڑ دیا، دوسرے کو لے لیا، کس نے؟ اس لیے کہ آپ نے نظام کو اوپر رکھا تھا. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ جناب برادریاں تو آپ نے بھی بانٹی ہیں، ہم نے کہا ہم نے برادری نہیں بانٹی، برادری کو ہم نے نظام کے تحت رکھا ہے، اور برادری آپ کی بھی ایک حیثیت ہے. برادری اگر بغیر اپنے نظام کے اپنے جذبات میں بانٹو گے تو اچھوت مذہب سامنے آئے گا، اور برادریوں کو نظام مصطفیٰ میں بانٹو گے تو سلیقہ محبت اور عظمت اور تعظیم پھیلے گی. اب قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا میرے دوستو، جو یہاں پر بات سامنے آئی، یہ ذہن میں کہیں آ سکتا تھا آپ کے کہ سادات کا ادب کیوں کرتے ہیں، علماء کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ سادات کا ادب بھی اسی نظام کی وجہ سے، علماء کا ادب بھی اسی، بولیے، نظام کی وجہ سے. کیونکہ انسان کیونکہ نظام تو انسان کے شعور کو بھار لاتا ہے نا، سنوارتا ہے، تو انسان کا شعور یہ کہتا ہے کہ جو مجھے سکھائے وہ میرا محسن، میں اس کا ادب کروں. تو اسی کی غمازی کو پورا کیا گیا کہ تیری ترجمانی کریں گے وہ لوگ جو نظام کے ترجمان ہیں، تو لہذا اب تو چاہے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا مقصد نہیں ہے، جو تجھے نظام سمجھا دے تو اس کا ادب کرے گا. تو علماء کا ادب، مشائخ کا ادب، پرانے نظام کا ادب، بزرگوں کا ادب، والدین کا ادب، سادات و سیدوں کا ادب، یہ تمام اس نظام کے تحت ہے، انسان کے جذبات کے باہر نہیں، اور اس کا اچھوت اور برہمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. برہمیت جو ہے وہ انسانوں میں اپنی خواہش کی تقسیم کاری ہے. اسلام اگر امام حسین کے ساتھ ابو لہب کو بھی قبول کر لیتا تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ اس پر نظام کرتے، لیکن اسلام نے ابو لہب کو باہر کیا اور حضرت علی اور امام حسین کو قریب کیا، تو پتا چلا یہ تقسیم کاری جذبات سے نہیں ہو رہی، نظام سے ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی؟ بولیے، مل کر بولیے، کس سے ہو رہی ہے؟ نظام سے ہو رہی ہے. لہذا قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے خشکی اور تریب بحر و بر اس زمین میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں، فساد پھیل رہا ہے. اور یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا. کھیر پڑی ہوئی ہے پیالے میں، اب ہر ایک نے زور دکھانا ہے کہ جس کا ہاتھ جتنا لمبا بڑے اور جس کا چمچہ جتنا منہ کھلا ہوا ہے وہ جتنا چاہے اپنے برتن کو بھرے. تو ایسا تو پھر نظام میں فساد تو ہوگا، تقسیم کاری جب طریقے سے نہیں ہوگی. جس کا ہاتھ جتنا بڑے، جو جتنا طاقتور ہو، وہ کمزور پر سبقت لے جائے، تو پھر تو برائیاں تو پیدا ہوں گی. تو یہی قرآن کہتا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیلی ہیں. اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا، تنگ نظری رکھی گئی. تنگ نظری کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کہ اپنے اور اپنے عزیزوں کو سوارو، دوسروں کو چھوڑو. جب بندہ اپنے کو، خود کو اور اپنے متعلقین کو معاشرے سے کاٹ کر سوچے تو یہ تنگ نظری ہے، اور خود کو معاشرے میں لے جا کر سوچے تو یہ وسعت نظری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تنگ نظری کہتے کس کو؟ یہ جو سارے گناہوں کی جڑ ہے، حسد بھی اس کی وجہ سے، تکبر بیج ہے، بیج گناہوں کا، خبیز بیج. تنگ نظری کیا ہے؟ جس کو دوسرے انداز میں کہیں خود غرضی. کیا؟ خود غرضی. کفر بھی خود غرضی ہے، کفر کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے، حسد کی طرف یہی خود غرضی لے جاتی ہے. یہی خود غرضی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بدبو کو دور نہ کیا جائے اور اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہی چیز تکبر کی طرف لے جاتی ہے. آپ اگر غور و فکر کریں تو ام الخبائش میں سے اور گناہوں میں سے سب سے خبیث گناہ جو ہے وہ خود غرضی ہے. کیا ہے؟ خود غرضی ہے. خود غرضی کہتا ہے کس کو؟ کہ خود کو معاشرے سے کاٹ کر رکھیں کہ بس میرا گھر سنور رہا ہے، بعد میں جو بھی جہاں جائے جائے. اسلام نے خود غرضی کو ختم کر کے وسعت نظری پیدا کی ہے. وسعت نظری کیا ہے؟ کہ اپنے حق کو پیچھے، دوسرے کو حق کے مقدم رکھے. حضور نے فرمایا تم میں وہ مومن نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں یہ فرمایا نا کہ تم میں وہ مومن نہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ اور ہر عزیز رشتہ دار سے زیادہ، یہ نصیحتیں بیان کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، فرمایا تم میں وہ مومن نہیں جب تک کہ وہ میری ذات کو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ کی ذات کو اور ان کی محبت کو، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے عزیز و اقارب اور تمام کی محبت پر بڑھائے نا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کے نزدیک سب سے بڑی محبت میرے سے ہونی چاہیے. وہی نبی پاک، کیونکہ وہ نظام عطا فرما رہے ہیں. آپ کہیں گے ان کی محبت کیوں ضروری ہے؟ ارے آپ کو وہ ضرورتیں مہیا کر رہے ہیں، ان کی محبت ہی تو آپ کو اس نظام کی طرف لے آئے گی. جو نظام دے رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کے پاس، تو وہ نظام آپ کے پاس کہاں بچے گا؟ اس نظام کی حیثیت کیا رہے گی؟ نظام کی حیثیت تو ہوگی اس کی جانب سے جو نظام دے رہا ہے، جو نظام لے کر آ رہا ہے. تو حضور سے محبت عقلاً بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے نظام کو درست رکھنا ہے وہ پہلے اس سے محبت کرے جو نظام دے رہا ہے. اس لیے کہ جب محبت اس سے غالب ہوگی تو جو وہ عطا کرے گا تو سر تسلیم ہم سب وہ قبول کرتا رہے گا. اسی کو کہتے ہیں اتباع کا صحیح فارمولہ اور اتباع کا سب سے صحیح درس. یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈر کر بات ماننا، ڈر کے بات ماننا یہ صحیح کوئی صحیح بات نہیں ہے. مزہ تب ہے جب آقا کی بات دل سے مانی جائے. کس سے مانی جائے؟ دل سے مانی جائے. اور کسی کے حکم کو جبرن ماننا یہ اور شے ہے، اس کی محبت میں ماننا یہ اور شے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبرن اپنے اوپر رکھنا یہ اور شے ہے. ماں کہے بیٹا پانی لا،
آپ سو سکتے ہیں پھر نیند چھوڑ کر بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ تو یہ ایک حکم ہے. اور دوست کہے پانی لا کہ ناراض نہ ہو, تو دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے. جبرن کسی کے حکم کی تعمیل, کسی کی خواہش کی تعمیل یہ اور شے ہے, اور کسی کی محبت کے تحت اس کی تعمیل یہ اور شے ہے. تو لہذا وہ نظام جب مقصود اور فائدہ مند ہوگا کہ جو دے رہا ہے ان کے قدموں میں دل و جان رکھ دیا جائے. اب آپ دیکھیے یہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور ارشاد یہی فرمایا کہ جہاں یہ فرمایا نا کہ میری ذات سب سے مقدم ہونی چاہیے, وہی فرمایا کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں, وہ سطح نظری جو دی ہے. جہاں یہ فرمایا نا وہ شخص مومن نہیں, کمال ایمان کی جو نفی کی ہے کہ جو مجھے مقدم نہ رکھے ہر معاملے میں, وہی کمال ایمان کی نفی یہاں پر یہ بھی فرمائی ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اپنے لیے لڈو پسند کرے اور بھائی کے لیے سوکھی روٹی, فرمائیے ایمان نہیں ہے. نظام ایسا ایمان نہیں سکھاتا, نظام ایسا ایمان سکھاتا جو خود کے لیے وہ پڑوس کے لیے, جو خود کے لیے وہ دوسرے کے لیے. دیکھیں خود غرضی ختم کر کے وہ سطح نظری پیدا کی جا رہی ہے. اب انسان یہ کہے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کیوں دوں جو میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں؟ انسان میں اڑیل عادت تو ہے نا, اکڑ جانے کی عادت تو ہے, رکنے کی عادت تو ہے, تعصب تو ہے. تو اس تعصب کو کہا گیا ٹھیک ہے تو فائدہ چاہتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس کے عوض تیرے گناہ معاف کر دے گا, تو اسے بلائیں ہٹا دے گا. پھر بھی اسلام نے آگے بات رکھی تاکہ بندہ اگر اپنے منہ کا نوارہ دوست کو دے رہا ہے, اس کی طبیعت اگر یہ چاہے تو اس کو خیر میں توانا تو کرنا ہے نا, جذبات میں توانا تو کرنا ہے کہ وہ عمل کر گزرے. تو سائڈ سے اس کے لیے بشارت دی ہے, یہ جو تو کر رہا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اس سے دگنا عطا فرمائے گا. تو اس خیال اور اس بشارت سے اس کو توانا کیا گیا اور وہ تنگ نظری سے نکل کر وہ سطح نظری پر آ گیا. یہ ہے دین اسلام. ایسی بشارتیں نہ کسی مذہب میں ہیں اور نہ ایسا سلجھاؤ کسی مذہب میں. انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات کی گئی, انسان انسان کا خیال رکھ کر چلے تو وہ انسان اس کو رپلائی دے گا. فائدہ دونوں انسانوں کا ہے, لیکن پھر اس پر رب کریم نے ان کو امن میں قدرت نے دیکھا, فرمائیے فائدہ دنیا میں تم اٹھا رہے ہو, تم دونوں خوشی سے رہے, ہماری ذات خوش ہو گئی, ہم نے تمہاری آخرت بھی خوشی والی کر دی. ہم یہ چاہتے ہیں فساد ختم کرو, اور یہی قرآن کہتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ بہت بنیادی آیت ہے. فرمایا کہ خوشی, خشکی اور تری, بحر و بر, یہ جو نظام ہے, یہ قانون جو ہے, فرمائیے جو خراب ہوا ہے یہ رب کی جانب سے نہیں ہوا, یہ اس کی جانب سے ہوا ہے کہ جس میں اس نظام کو چھوڑ دیا, نظام کو چھوڑ دیا, تقاضے زندگی کے برتنے کے جو تھے اس کو ختم کر دیا. فرمایا سنو, اور یہ جو تم مزے چک رہے ہو نا ایک دوسرے کے ساتھ, جو تمہیں پتا چل رہا ہے وہ تمہاری گردن کاٹ رہا ہے تم اس کی گردن کاٹ رہے ہو, معاذ اللہ, یہ وہ ہے کہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں, یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں یہ اس کی وجہ سے تم ہو. اور لعلہم یرجعون, یہ تو کر رہے ہو تم. یہ قرآن کا آخری جملہ بڑا کامیاب ہوتا ہے اور بڑا غور دکھانے والا ہوتا ہے کہ لعلہم یرجعون, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی طرف لوٹو گے, اللہ کو معلوم ہے, اللہ جانتا ہے. یہ ایک بنیادی اشارہ ہوتا ہے کہ جو تم نے کر لیا کر لیا, لیکن اللہ کو سب پتا ہے اور تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. یہ نقطہ انسان کو توبہ کی طرف پھیرتا ہے. آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا, جس طرح یہاں پر آیت ختم کر, لعلہم یرجعون, اگر تمہیں یہ شعور ہونا چاہیے, یہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہوں نے چکا تاکہ وہ باز آئے, تو رب کریم اشارہ فرماتا ہے آگے قرآن کی کئی آیتیں, اللہ تمہیں جانتا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہارے معاملوں میں خبیر ہے, اللہ تمہارے معاملات سے غافل نہیں ہے. یہ آخر میں نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان برائی میں جا کر خوش نہیں ہونا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ کوئی سہارا ملے اور پھر میں لوٹوں پیچھے اور پھر اچھائی کروں. تو وہ یہ سہارا ہوتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تمہارے عمل سے واقف ہے, اللہ خبیر ہے. تو یہ آیت نصیحت کے بعد یہ جملے آتے اس لیے کہ چلو گناہ ہو گیا, اب بھی تمہارے جسم کے اندر روح کا پرندہ موجود ہے. یہ جملہ پھر انسان کو تازہ کرتا کہ اٹھو اور توبہ کے ذریعے یہ کفر کے سارے بتوں کو گراؤ اور پھر توحید کی وہ فضا کو بلند کر دو. یہ قرآن کہنا چاہتا ہے. اب حضرات گرامی, یہاں پر جو میں آخر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پورے فلسفے کے بعد, وہ یہ ہے کہ اصل فلاح جو قرآن مجید نے مرحمت فرمائی اور دنیا میں فساد کو دور کرنے کے لیے اور انسان کو تباہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء کو بھیجا ہے, وہ نظام دے کر
کیا کیا ہے؟ انبیاء کاملین کو بھیجا ہے، اور انبیاء کاملین اس نظام کو لے کر جلوگر ہوئے، اور اس حقیقی معیار کو جو خیر و شر اور حق و باطل میں ایک سچی کسوٹی تھا اس کو لے کر آئے، اور وہ سچی کسوٹی کیا ہے؟ انبیاء کی تعلیم جو وہ لے کر آئے، وہ تعلیم جو انہوں نے مرحمت فرمائی ہے. اور انبیاء کی تعلیم جو ہے وہ دو چیزوں پر صرف ہوتی ہے. کس پر؟ بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہوتی ہے، اور وہ دونوں چیزیں انسان کی فلاح سے متعلق ہیں. اور وہ حقیقی فلاح جو انسان پر دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک یہ بندگی، اللہ کی بندگی کی دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت. اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے آگے نذرانہ عقیدت پیش کروں. انسان اپنی خواہشات پر خود توجہ کرے. میں اور آپ اگر مال کمانے کی بھی خواہش کریں، لیکن ہم اگر مال پورا کما بھی لیتے ہیں، قرآن نے کہا ہے، کفار سے ذکر کیا ہے کہ تم کسی نعمت کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ نعمت تمہیں مل جاتی ہے، پھر بھی تمہارا دل کسی کا شکریہ ادا تو کرتا ہے نا. اور کبھی کہا تم گھبرا جاتے ہو تو تمہارا دل کسی کی پناہ تو لیتا ہے نا. کہ اسی توحید کی طرف تو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، اسی پیاس سے تم کو میٹھے شربت سے شراب کرنے کے لیے تو مصطفیٰ بلا رہے ہیں. تو انبیاء وہ سچی کسوٹی لے کر آتے ہیں جو خیر و شر میں فرق کرتا ہے، حق و باطل میں فرق کرتا ہے. وہ کسوٹی کیا ہے؟ انبیاء کی تعلیم ہے. انبیاء کی بولیے تعلیم ہے. اور انبیاء کرام جو تعلیم لاتے ہیں وہ دو حصوں پر ہے میرے دوستو. پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ بندگی الہی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، فرمان بردار. عبادت صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر کے نماز پڑھی جائے، یہ بھی عبادت ہے. عبادت کا معنی اصلاً یہ ہے کہ ہر وقت بندہ روح عبادت اس بات کو ملحوظ رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی کہ جی یہ کیسے عبادت؟ میں نے کہا جی مومن کا پانی پینا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. کب؟ جب وہ اس خیال سے اور اس یقین سے دیکھے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. تو جب وہ اس خیال اور یقین اس کے دل میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہنسے پھر بھی عبادت، وہ بازار میں ہو پھر بھی عبادت، وہ تجارت کر رہا ہو پھر بھی عبادت. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ مصلی پر بھی ہو تو عبادت نہیں ہے. وہ شرعی تقاضے سے تو عبادت ہو گئی، لیکن قبولیت کے درجے پر وہ نہیں. اس لیے کہ قبولیت کے لیے اصل شرط جو ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اس شرط کو رکھنے کے ساتھ پھر یہ ظاہری انداز کا خول اس پر چڑھانا اور ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ عبادت پھر کامل ہو جاتی ہے. میرے دوستو، انبیاء کرام دو چیز کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، دو چیز، دو کسوٹی کے دو پہلو ہیں فلاح کے اعتبار سے. ایک اللہ رب العالمین کی بندگی، مل کر کہیے کیا؟ بندگی. اللہ رب العالمین کی بندگی. کیونکہ بندہ جب کہتا ہے نا تو اسے یاد رہتا ہے، مل کر کہیے کیا؟ اللہ رب العالمین کی بندگی. اور دوسری چیز ہے کہ فساد بپا کرنے والوں کو عذاب الہی کی وعید دینا. یہ دو ہیں انبیاء کی تبلیغ کا بالکل اجمال اور خلاصہ اور اس کا ماہ حاصل اور اصل اس کی بنیاد. اللہ کی عبادت، اس میں ساری چیزیں آ گئی. اور دوسری چیز جو کالر اٹھا کر اپنی برادری، اپنے اسلحے کے زور پر لوگوں پر دھونس کرتے اپنی حکومت کے ذریعے، یہ اپنی چودراہٹ کے ذریعے، تو جو زمین پر بربریت اور فساد کو پھیلاتے ہیں بحر و بر کے اندر، ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانا، یہ ہے. اور پورا قرآن یہی دو موضوع کو بیان کرتا ہے. قرآن اگر انبیاء کی اس تعلیم کہ بندگی عبادت کی بات کر رہا ہوگا، تو فوراً اس کے ساتھ عذاب کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ دونوں تقاضے اس لیے ہے کہ انسان اسی کے طریقے سے کسی نظام کو، بولیے، قبول کرتا ہے. اور یہاں پر میں ایک موضوع کو شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی تکمیل میں آنے والے درس میں زندگی رہی تو انشاءاللہ کریں گے. اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم بالائے کرم اس حوالے سے ہے کہ نظام بھی عطا فرمایا، اور وہ نظام جو فساد کو ختم کرتا ہے، وہ نظام جو انسان کے خارج کے فساد کو ختم کرتا ہے، داخل کے فساد کو ختم کرتا ہے، اس کے وجود کے فساد کو ختم کرتا ہے، اس کی روحانیت کے فساد کو ختم کرتا ہے، اسے ایک کامل نظام دیتا ہے، اسے صرف ایک بند کمرے تک نہیں آگے کی روشنی سے بھی آشنا کرتا ہے، اسے ایک گھر تک نہیں آگے کے گھر کے بعد بھی بتاتا ہے، اسے معدوم نہیں اس کی حقیقی زندگی بھی بتاتا ہے، اس کے عمل کو یہاں ختم ہونا نہیں اس کے اجر کی انتہا کو بھی بتاتا ہے. یہ وہ نظام ہے. یہ وہ نظام جب آیا تو رب کریم نے جب نظام دیا تو تو رب کریم نے اپنی رحمت کو کمال پر رکھا، رحمت کو کمال پر رکھا کہ انسان کو بنایا، ساری خوبیاں اس کے اندر ڈالی جو انسان کے اندر ہے، اور سامنے اس کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا. اور انبیاء کو اگر بھیجا بھی تو انبیاء نے ڈنڈے نہیں اٹھائے، انبیاء نے ڈنڈے نہیں اٹھائے کہ مارو اس کو ڈنڈوں کے ساتھ، اس کا کام تمام کرو. نہیں، قرآن مجید ذکر کرتا ہے ولو کنتا فضلاً غلیظ القلب، اے حبیب اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے حبیب، حضور کے بارے میں شاد ہو رہا، محبوب اگر آپ ان کے لیے تند خو سخت زبان، ڈانٹنے والے، ڈپٹنے والے، بد دعا کرنے والے، دعا ضرر کرنے والے، ان پر لعنت کرنے والے ہوتے، اور فرمایا غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لن فضو من حولک، تو ضرور یہ سب آپ کے قریب سے بھاگ جاتے، سب آپ کے قریب سے بھاگ جاتے. یہ مصطفیٰ کریم کا مقام بتایا. اور اللہ رب العالمین ذکر فرماتا حبیب فبما رحمت من اللہ لنت لہم، سو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کو ان مسلمانوں کے لیے نرم کر دیا ہے. یہ پتھر مارتے تو آپ دعا دے دیتے ہیں، یا آپ کا حق تلفی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آتے ہیں آپ معاف کر دیتے ہیں. اس کی تفصیل آگے چلے گی اور اس کے ضمن میں نظام آپ کے سامنے آئے گا. اور حضور کی زندگی کا یہ پہلو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور تو اصلاً اس نظام کے بانی ہیں. حضور اصلاً اس نظام کے بإذن اللہ بانی ہے خلق کے لیے جو دے رہے ہیں. تو ان کے لیے بتایا کہ جن کو آپ دے رہے ہیں، اے محبوب یہ ہم نے ان مسلمانوں پر جن کو آپ دے رہے ہیں نا، ان پر ایک بڑی رحمت کی ہے ہم نے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ کو ہم نے، آپ مسلمانوں کے لیے ہم نے آپ کو بالکل نرم کر دیا. سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے. یہ ہم نے کیا اس لیے کہ نظام اہم تھا اور لوگ بگڑے ہوئے تھے. اگر آپ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سختی کے ساتھ ان کے نظام کو درست کرتے اور سخت دل ہو جاتے تو یہ سب بھاگ جاتے، یہ سب بھاگ جاتے. لیکن حبیب آپ نے ان کے ساتھ نظام کو بیان کرنے کا حق ادا کیا، نرمی دکھائی. اب اسی حوالے سے حضور تو اصلاً اس کے بانی ہے، اب جس نے کلمہ پڑھ کے اس نظام کو لیا ہے وہ اپنی سطح پر مبلغ ہے. اب اس کے اندر پہلی یہ چیز آنی چاہیے جو حضور کے اندر آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات میرے، کہ تم نے نرمی کے پہلو سے اس بات کو ذکر کرنا ہے. کس پر؟ جاہل پر. کس پر؟ جاہل پر. سختی کے تقاضے بھی ہیں لیکن اس پہلو میں تمہارے لیے نرمی کے پہلو ہے. فرمائیے ذاتی معاملات ہوں گے، مذہب کی بات نہیں کر رہے، ذاتی معاملات. نبی پاک نے جب دین کی بات ان سے کی، انہوں نے ذات پر اٹیک کیا. سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضور کے چہیتے چچا ہیں، ان کو شہید کر دیا. طرح طرح کی اذیتیں حضور کو دی. سرکار کی صاحبزادی سیدہ زینب کو زخمی کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اذیت دی. سرکار کے لیے معاذ اللہ عبداللہ بن ابئی نے آپ کی حریم ناز میں آپ کی رفیقہ حیات ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی ذات پر بدکاری کا الزام لگایا. لیکن جب اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے حوالے سے اس چیز کو ذکر فرمایا جو قرآن نے ذکر کیا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، حبیب آپ انہیں معاف کر دیں، معاف کریں، معاف کریں ہمارے لیے، اور ان کے لیے مغفرت چاہیں آپ، ان کے لیے بولیے مغفرت چاہیں. اور جب آپ ان کو معاف کریں گے تو یہ سوچ کر پھر آپ کے پاس آئیں گے، سوچ کے آپ کے پاس سوراقہ آئے. سوراقہ یہ عجیب فلسفہ ہے انسانیت کی تاریخ میں، جو قتل کرنے کے لیے آیا، سو اونٹوں کے چکر میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا، اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا معاف کر دیں، آپ نے کہا جو معاف کر دیا، معاف کر دیا. ایسے کئی واقعات ہیں جو اس کے ضمن میں نظام، یہ نظام کا بنیادی حصہ ہے، نظام سے باہر نہیں جا رہے ہم. یہ کوئی اپنی تسلی کے لیے کسی اور موضوع میں اختلاط نہیں کر رہے، میں پورے نظام کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ جب ہم اس بات کو پورا کر گئے اور اس کے ہم قائل ہو گئے کہ اسلام ہی دین کامل ہے اور ہمارے لیے نجات ہے، تو جو ہم نے قبول کر لیا، اب ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے اپنے اندر اور باہر. تو پہلی کیفیت کیا ہے؟ نرمی اختیار کرنی. پہلی کیفیت کیا ہے جی بولیے؟ نرمی اختیار کرنی ہے. اور نرمی اختیار کرنی ہے اور گفتگو کے اندر مذہب میں
گفتگو کے اندر مذہب میں لحاظ کو انتہائی بلند رکھنا ہے، تندخوئی اور سخت زبانی کے ساتھ گھٹیا اور خسیس اور غلیظ کلمات نہ کہے جائیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو آیا ہے اس کے لیے بغض نہ رکھا جائے، جو آیا ہے اس کے لیے دل کو سخت نہ کریں، دل اس کے لیے نرم ہوگا تو پھر اس کی بات کو بندہ کیئر بھی نہیں کرے گا، دل سخت ہوگا تو اس کی ہر چیز بری لگے گی، وہ مریض بن کر سامنے آیا ہے، ڈاکٹر اگر مریض کے کپڑے سے نفرت کرے تو اس ڈاکٹر کا کلینک ہی بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کو اس مقدس شعبے کو سمجھ میں نہیں آیا، اسے عالم کے پاس اگر کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئے اور وہ اس پر چڑھ دوڑے تو وہ منصب کو سمجھ ہی نہیں پایا، اس لیے کہ منصب آپ کا یہ تھا جو انتہائی متانت کا، اعتدال کا، حرمت کا، ہاں اگر کوئی شرارتی ہو اس کا اور حکم ہے، کوئی فریبی ہو اس کا اور حکم ہے، لیکن ایک سادہ شخص اگر سامنے آئے جس کو آپ کی ذات کا بھی کچھ نہیں پتا، آپ کی حیثیت کا کچھ نہیں پتا، آپ کے منصب کا کچھ نہیں پتا، اور وہ آپ سے بھیڑ جائے تو آپ اس کی نادانی کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے مرتبے سے تنزل کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ لن تلہم، نرم دلی دکھائیں گے اور دل کو سخت نہیں کریں گے اور زبان سے تندخوئی نہیں کریں گے، یہ نظام کو پھیلانے کا ایک واحد طریقہ ہے، اور فرمایا حبیب اگر یہ ذات پر نادانی میں آپ پر اعتراض کر گزریں تو آپ ان کو معاف کریں، اور یہ معافی یا آپ سے معافی لے لیں اور پھر کہیں ہمارے لیے شفاعت کر دینا تو پھر ان کے لیے شفاعت بھی کر دیں، آپ بولے سبحان اللہ، شفاعت بھی کر دیں ان کے لیے، اور شفاعت کر کے صرف نکالے نہیں، جب انہوں نے دل سے قبول کر لیا ہے نا تو پھر ان کو اپنا نمائندہ بنائیں، آپ ان کو اپنا خلیفہ بنائیں، نمائندہ بنائیں، اپنا مبلغ بنائیں، مبلغ کیسے بنے گا، کیسے بنے گا، ان کے اعتماد کو ذرا بحال کریں، ان کے اعتماد کو بحال کریں، ان کی ذہنی اور قلبی سطح کو ذرا اجاگر کریں، ان میں اعتماد بٹھائیں، وہ اعتماد کیسے آئے گا، فرمایا وشاورہم فی الامر، ان سے اپنے خاص مسئلے میں مشاورت کریں، آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، رب آپ کو بتا دیتا ہے، لیکن آپ ان سے مشورہ کریں تاکہ ان کو پتا چلے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، تاکہ محبوب جب دین دے کر آپ رفیق اعلیٰ کا سفر کریں تو یہ اتنے میچیور اور اتنے بردبار ہو چکے ہو جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ مشاورت کی ہو، پھر ساری قوم کو وہ اپنی ایک ہاتھ سے ہی چلاتے رہیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر جو عظیم مشیر ہے سرکار کے، سیدنا فاروق اعظم جو عظیم مشیر ہے سرکار کے، سرکار ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ 19 تاریخ کو آئیے اگر زندگی رہی تو، سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری اور مقام اور خلافت کے انداز پر ہم گفتگو کریں گے، اور معاشرے میں چپتے ہوئے مسائل جو ربس کی جانب سے سیدنا صدیق اکبر کے مبارک چہرے کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ مثل آفتاب کے ہے کہ اگر کوئی آفتاب کی طرف تھوکے تو آفتاب کا خود کچھ نہیں ہوتا، تھوکنے والے کے منہ پر آتا ہے، تھوکنے والے کے بولے منہ پر آتا ہے، آفتاب اور سورج کا کچھ نہیں ہوتا حضرت گرامی، لیکن کہنے کی بات کہ قرآن کے ایک تسلسل نظام کو کس طرح بیان کر رہا، پہلے آپ رحم دل ہو جائیں حبیب، آپ زبان ان کے لیے نرم استعمال کریں حبیب، اور ہم نے کر دیا آپ کو نرم دل، آپ ہو گئے نرم دل اور آپ کی زبان پر اخلاق جاری ہو گئے، ہم نے آپ کو اخلاق سکھا دیے اور لوگ بھاگے نہیں قریب آئے، جو بھاگ کر سات سمندر بھی گیا وہ ایک رما کشتی پکڑ کے پھر آپ کے پاس آیا، اس کا دل وہ کشتی میں نہ لگا، اکرما بن ابھی جہل کی کشتی ہوائیں اڑا رہی تھی اور وہ حضور سے بھاگ کر جا رہے تھے، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ جان دیکھو مار ڈالو اس کو، اس نے یہی حرکتیں کی ہیں، کیونکہ وہ نظام کو چھیڑا، انہوں نے نظام کو چھیڑا، اور اس نظام کو چھیڑا جو ذات کے ساتھ نہیں تھا، دین کے ساتھ تھا، کبھی نظام کے لیے کسی کو ہٹانا، سختی کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس نظام جو خود اللہ کا نظام تھا جس میں یہ کہا گیا کہ حبیب جنہوں نے بغاوتیں کی، جنہوں نے شر کیا، ان کو قتل کیا جائے، الا یہ کہ اگر وہ زندہ ہیں توبہ کریں تو معاف کر دیا جائے، لوگ کہتے ہیں یہ قتل کا حکم ہے، ہم نے کہا معافی کا بھی حکم ہے، قتل کا حکم ہے، ہم نے کہا معافی کا بھی حکم ہے، معافی کا کلی طور پر حکم ہے، آ جاؤ معافی ہے، ایک رما بھاگے، ان کی بیوی مومنہ تھی، کہا حضور اجازت دے کر، حضور تھوڑا رحم فرما دیں، سرکار نے فرمایا جا تو کہتی ہے تو میں نے معاف کر دوں، اب وہ دوڑی بھاگی ڈھونڈ رہی ہے شوہر کو کہ آ جا، ایک رما کہتے ہیں میں کشتی میں جا رہا ہوں، اور کشتی جب دریا کے اندر چلنے لگی تو بالکل صحیح چل رہی تھی، بعد میں اچانک گویا کہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور کشتیاں جو ہیں ہچکولے کھانے لگی اور تلاتم خیزے موجے پیدا ہو گئی، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، تو کشتی کا ملاح کہنے لگا ہاں ہاں کوئی ہے جو خدا سے بھاگا ہے، ہاں ہے جس نے کوئی بدعہدی کی ہے،
کہا میرا دل گھبرایا میں لوٹ کر آیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آیا تو سرکار خود کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ تو مہاجر آ رہا ہے. کیا فرمایا؟ یہ تو مہاجر. فرمایا کہ جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن رجوع کر کے لوٹ آیا تو مصطفیٰ نے منہ نہیں موڑا. کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ظاہر ہو گئی کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم. حبیب یہ مومنوں پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ آپ کو اتنا نریب نرم کر دیا اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کا منصب آپ کو عطا فرمایا. ایک رماق داخل ہوتے ہیں لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا. مصطفیٰ زمین سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا مرحبا مرحبا اکرمہ تو تو مہاجر ہے مہاجر ہے مہاجر ہے. اور اکرمہ کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پڑھتے ہیں اور جب مدینے پہنچتے ہیں تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے؟ آج لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ابو سفیان مسلمان ہو گئے, ہند مسلمان ہو گئی, ہند کو بھی مسلمان کہہ دیا. میں نے کہا جنت کوئی آپ کی ابا کی تھی کہ نہیں جا سکتے؟ خدا نے قانون بتایا جس نے توبہ کر لیا بات ختم ہو گئی ہے. توبہ کر لیا بات ختم ہو گئی. اس لیے ہم کہہ رہے تھے رافضی صاحب دین کو رسول سے سمجھو عقل سے نہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے سید الشہداء کا جس نے کلیجہ چبایا؟ میں نے کہا اسی رسول نے معاف کیا. وہ کیسے ہو سکتا ہے مجاہد اسلام حضرت امیر حمزہ کو جس نے قتل کیا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تم قیدے لگاؤ گے عقل سے؟ عقل تو یہ کہتی نہیں ہونا چاہیے, لیکن رب کے جانب سے اس مذہب کی رعایت اور لوگوں کی جہالت کی بنا پر رحمت یہ ہے. حبیب سے کہو توبہ تو معاف کر دیں گے. ہم نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کی کوئی مجلسی ٹیم نے نہیں ان کو جنت دی ہے, یہ رب نے دی ہے. اور رب نے فرمایا جس میں روح موجود ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف, شرک پر بھی توبہ کرے تو وہ بھی معاف. یہاں تک کہ سید عالم کی اہانت اور توہین کا مسئلہ جو ہے, حضور کے اگر کوئی گستاخی کرے تو حضور چاہیں تو خود معاف کر دیں, حضور چاہیں تو خود معاف کر دیں. ہاں نظام پھر یہ سکھاتا ہے کہ اگر وہ حضور کے سامنے نہ ہو بات کی بات ہو تو پھر حضور نے جو قوانین دیے اس نظام سے پھر گستاخ کا علاج کیا جائے. لیکن حضرات گرامی دیکھیے یہ اسلام کا نظام ہے اور یہ نرمی کا پہلو ہے. اور اگر سختیاں باندھ دی جائیں, ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے نظام کی طرف آنا چاہیے, او ابو سفیان کیسے مسلمان ہو گئے؟ میں نے کہا تم اچھوت مذہب لانا چاہ رہے ہو جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں اہل سنہ اور ان میں فرق بنیادی یہ ہے. اہل سنہ کا یہ ترہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ اہل سنہ اصل میں نظام مصطفی کی روح سے آشنا ہے. اگر کسی نے سید الشہداء کو شہید بھی کیا تو انتہائی مذمت والا کام تھا, لیکن اگر اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا جائے اور وہ احکام تکلیف میں شعور میں موجود ہے زندہ ہے اور وہ اپنے گناہوں پر خاکزار تائب ہو کر آئے اسے معاف نہ کیا جائے تو یہ نظام نہیں ہے, یہ اقریبا پروری ہے. پھر یہ کیا ہے بولیے؟ اقریبا پروری. یہ اچھوت ہے اور میرے آقا کی ذات اقریبا پروری سے پاک ہے, اچھوت نظام سے پاک ہے. اس لیے سرکار نے وحشی کو بلا کر معاف کر دیا. معاف اس لیے کیا کہ جس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ غفور رحیم ہے اور تائب من الذنب کم اللہ ذنب رہو. اور اللہ توبہ کرنے والے کے اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس مبارک نظام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے درس میں جو چیز خلاصے کے طور پر سامنے آئی میرے دوستو, جس کو میں لے کر چلا, وہ یہ تھا گزشتہ درس کے تسلسل اس کے تناظر کے اندر کہ ہم نے, آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی؟ ہم نے کہا اس کی ضرورت یہ کہ ہم اس کو بھول گئے ہیں, ہم اس کو بھول گئے ہیں, اس کو بھول گئے ہیں. بندہ جب جس چیز کو بھولتا ہے نا تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہماری نمازیں کیوں رہ رہی ہیں؟ ہمارے فضول اور بے اعتدالی کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں مذہب ہی یاد نہیں ہے. ہمیں نام یاد ہے کہ شناختی کارڈ پہ ہمارا نام اور ادھر مذہب میں اسلام لکھا ہوا ہے, لیکن یہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں پتا. اس تناظر میں میں نے اپنے آپ کو بیدار اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اس بھولے ہوئے سبق کو اس لیے اجاگر کیا کہ ہم اس مذہب کے, اس نظام کامل کے نمائندے ہیں جو اس نظام, اس دھرتی پر امن و سکون کا باعث ہے. ہم اس کے نمائندے ہیں اور ہم ہی اگر اس کے ساتھ خیانت کریں, ہم اس کو صرف لباسوں تک, کلموں تک, معاملات تک محدود رکھے جبکہ ان میں بھی ہونا چاہیے اور خواہشات کے اندر بھی ہونا چاہیے, مسجد میں بھی ہونا چاہیے, گھر میں بھی ہونا چاہیے, تنہائی میں بھی ہونا چاہیے, مجمع میں بھی ہونا چاہیے, گلے پر بیٹھے ہوئے تجارت کے مرحلے پر بھی ہونا چاہیے اور مال جب جمع کر رہا ہے اس صورت میں بھی ہونا چاہیے، یہ نظام یہ تقاضا کرتا ہے۔ لہذا اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے نظام اور کلمہ توحید اور اللہ کے نظام کو اپنے ظاہر میں بھی لانا ہے، باطن میں بھی لانا ہے۔ خواہشات ہمارے دل میں آئے گی لیکن خدا کے نظام کو آگے رکھنا ہے۔ یہ خواہش شاید پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اگر پوری کرنی ہے تو کتنے درجے تک، اور چھوڑنی ہے تو کہاں تک۔ اللہ ہمیں نظام کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قانون کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قانون اللہ نے ہمیں باپ ماں بیوی بچوں اڑوس پڑوس رعایا مملکت اس کے حوالے سے عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اسے مقدم رکھ کر اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میں اور اگر آپ، ہم یہاں پر اگر 100-200 بھی آدمی بیٹھے ہیں میرے دوستو، اگر ہم اس پر اگر ہم متفق ہو جائیں اور جمع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں یقیناً اس کراچی کے اندر جو آج شب خون مارا جا رہا ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس شہر کے اندر امن بپا کرنے کے لیے ایک بہت مسرت نجید ہوگی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں قولی بھی مسلمان بنائے، فعلی بھی بنائے، قلبی بھی بنائے، ظاہر میں اسلام ہو باطن میں ایمان ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کرے۔ آپ نے بہت دور سے سفر کیا ہے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے کافی طویل وقت دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے اور نظام اسلام کو جو اللہ نے عروج دیا ہے اس کی برکتوں سے اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی جائز مرادوں کو قبول فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی مغفرت کرے، ہمارے والدین ہمارے بچوں کی مغفرت کرے، اور ہمیں اس نظام میں قبول کرے، اور اس نظام کی چمک، اس کی روشنی سے اللہ ہماری ظاہری زندگی جو اندھیرے میں ہے اس کو بھی روشن کر دے، اور دل کی زندگی جو اندھیرے میں ہے اس کو بھی روشن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔